بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم برادران اسلام اور خواتین اسلام، آج رمضان کے آج شعبان کا 28واں دن ہے، اس لیے آج چاند دیکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کل 29ویں شعبان ہے، جمعہ کو، لہذا جمعہ کے دن چاند دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر چاند ہو جاتا ہے تو پھر جمعہ کی شب ہی میں تراویح ہوگی۔ رمضان المبارک کی آمد جو ہے وہ بہت ہی مبارک آمد ہے، اور ہماری زندگیوں میں اتنی برکت ہو جانا کہ وہ رمضان تک پہنچے اور رمضان نصیب ہو جائے، یہ بھی بہت مبارک ہوتا ہے اور بہت قسمت کی بات ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی رمضان المبارک کے ملنے کی دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب میں بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے ہم کو، اس لیے کہ رجب سے لے کے رمضان تک دو مہینے ہیں۔ ان دو مہینوں میں کس کی زندگی وفا کرے گی اور کس کی وفا نہیں کرے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ملنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ جس کو نبی دعا کرتے ہوں اس کے ملنے کی، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا محترم اور معظم اور مبارک وہ مہینہ ہوگا۔ جس انسان کے پاس زندگی ہمیشہ ڈاواڈول نظر آتی ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ چانس مل جانا، موقع مل جانا آخرت کے ذخیرہ بنانے کا، وہ کتنا کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ استنجا کے لیے جب تشریف لے جاتے تو وضو کی جگہ پر آنے تک کا جو ٹائم ہوتا، جہاں آ کر آپ وضو فرماتے، اس درمیان میں تیمم فرما لیا کرتے تھے۔ استنجا سے فارغ ہوتے ہی تیمم فرماتے اور پھر اپنی وضو کی جگہ پر آ کر وضو فرماتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پانی تو موجود ہے بھائی، آپ جا کے وضو کریں گے ہی، تیمم کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ میں وضو کی جگہ پر جا سکوں گا، اور اگر اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی حاضری ہو گئی، اللہ کے یہاں بلاوا آ گیا، تو میں بے وضو ہوں گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تیمم کر لیا جائے، جب وضو کا وقت ہوگا تو وضو کر لیں گے جا کے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ایک طرف سلام پھیریں تو دوسری طرف کو بھروسہ نہیں نماز میں۔ تو لمحہ لمحہ، وقت، دقیقہ دقیقہ، منٹ منٹ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، اور زندگی کا یہ وقت قیمتی اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں امکانات موجود ہیں کچھ کر لینے کے، چانس ہے کچھ کمانے کا۔ تو اس لیے جو وقت انسان کو مل رہا ہے اس کی قدر اللہ کرے کہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، آپ حضرات کو بھی نصیب ہو جائے، سب کو نصیب ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ملنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو گزشتہ رمضان ملا لیکن اس مرتبہ کا رمضان انہیں نہیں ملا اور نہیں ملے گا۔ ہمارے اپنے جان پہچان والوں میں کتنے لوگ ہیں جو گزر گئے، رمضان کے بعد والے پہلے مہینے میں، کوئی دوسرے دو مہینے کے بعد، کوئی تین مہینے کے بعد، کوئی پانچ مہینے کے بعد، کوئی سات مہینے کے بعد، گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں، گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں. اس میں جوان بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، اس میں بیمار بھی شامل ہیں اور اس میں تندرست بھی شامل ہیں. جو حادثات ہوتے ہیں اس میں تندرست آدمی ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر تندرست آدمی ہی جاب کو جا رہا ہوتا ہے، تندرست آدمی ہی سفر کر رہا ہوتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے اس میں اس کی موت ہو جاتی ہے. سیلاب میں، طوفانوں میں، زلزلوں میں، دیواروں کے گرنے میں، مڈ سلائڈنگ میں، مٹی کے تودوں کے پسل جانے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تندرست ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم تندرست ہیں تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے. جوان ہیں تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم کو بہت ملا ہوا ہوگا. خوف لگا ہوا ہے، ہر انسان کو یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کب اس کو جانا پڑ جائے، اور ہونا چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے. اللہ پاک سے امید رکھی جاتی ہے، اللہ ہی فضل فرمانے والے ہیں، اللہ ہی موقع دینے والے ہیں، اللہ ہی نعمتوں سے سرفراز فرمانے والے ہیں. اسی لیے زیادہ وقت کا مل جانا دنیا کی سعادتوں میں سے ہے. جس آدمی کو دنیا میں لمبی عمر مل گئی وہ آدمی خوش نصیب شمار ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے. اسی لیے جس کی عمر زیادہ ہے اس کا احترام کرنے کو کہا گیا ہے کہ اس نے اعمال بھی زیادہ کیے ہیں، اور جس کی عمر زیادہ ہے وہ اپنے چھوٹوں کا احترام کرے گا اس لیے کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہیں. سوچنے کا انداز یہ دیا گیا کہ دوسرے نے کوتاہی کم کی ہوگی لہذا وہ قابل قدر ہے. اس دوسرے نے جس کی عمر زیادہ ہے اعمال زیادہ کیے، ذخیرہ آخرہ زیادہ کیا، اس لیے وہ قابل قدر ہے. احترام دونوں کا سکھایا گیا، شفقت دونوں کے لیے بتائی گئی. حتیٰ کہ ایک آدمی شہید ہوتا ہے اور دوسرا آدمی شہید نہیں ہوتا لیکن اس کی عمر 20 سال زیادہ ہو جاتی ہے، تو جنت میں اس کو پہلے دیکھا گیا ہے جس کی عمر زیادہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس 20 سال میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی تلاوت کی، کتنی تسبیحات کی، کتنا صدقہ کیا، کتنی دین کی محنت کی، دین کی محنت میں حصہ لیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا دونوں میں. تو اس لیے میرے دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وقت آ رہا ہے اگر اس میں زندگی وفا کرتی ہے تو اس وقت کی ہمیں بھرپور قدر کرنی ہے، اس سے پورا وصول کرنا ہے. اسی لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کے فوائد، رمضان المبارک میں کیے جانے والے اعمال کی ترغیب دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بہت ہی عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہے. قد اظلکم شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ بھی ہے اور بڑا مہینہ بھی ہے. عظیم میں دونوں چیزیں شامل ہیں، جو چیز عظمت والی ہوتی ہے وہ بڑی بھی ہوتی ہے. بہت ہی بڑا مہینہ ہے اور بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے. عظمت درجے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا درجہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. انسانیت کی کامیابی کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو رمضان المبارک میں لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل فرما دیا، لے آئے وہاں سے. تو اس کا ایک جشن منعقد کیا گیا. اصل میں اللہ کا کلام کرنا اور اللہ کے کلام کا بندوں کے ہاتھ میں دیا جانا جس میں وہ پڑھنے اور سننے کے قابل ہوں، اور اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کی تفصیلات اس میں مندرج ہونا، اور اللہ کے اس کلام میں اعجاز کی بات، اللہ کی ہر بات معجزانہ ہے، تو اللہ کا کلام معجزہ ہے. اس معجزے کا، اس زندہ معجزے کا انسانوں کو دیا جانا جب طے کیا گیا تو اس کا ایک جشن منعقد کیا گیا، پورے مہینے کا جشن. رمضان المبارک پورا قرآن پاک کے اطراف گھومتا ہے. اور پھر اس جشن کی وجہ سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص عبادت مقرر فرمائی، خاص اعمال مقرر فرمائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے سے پہلے ایک مہینہ روزوں کا حکم تھا، ان سے کہا گیا تھا کہ طور پر آؤ اور طور پر آ کے ایک مہینہ روزہ رکھو، پھر تمہیں تورات ملے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینہ روزہ رکھا اور رات میں عبادت کی، تو اللہ نے اور 10 دن بڑھائے اور فرمایا 40 دن پورے کرو میقات رب. موسیٰ علیہ السلام نے پھر 40 راتیں مکمل کی، تب اللہ پاک نے تورات میں رحمت فرمائی. انسانوں کو قرآن پاک جو دیا گیا ہے اس کی مناسبت سے ایک مہینے کے روزے رکھے گئے. مہینہ روزہ رکھو، اس سے انسان کے اندر استعداد پیدا ہوگی. اس قرآن پاک کے انوارات کو اور اس کی نورانیت کو لینے کی، اور استعداد پیدا ہوگی اس قرآن پاک کی تعلیمات کو عمل میں لانے کی. قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق طبیعت کو ڈھالنے کی. تو طبیعت کو جب ڈھالنا ہوتا ہے کسی چیز میں، جب کسی چیز کو ڈھالنا ہوتا ہے کوئی سانچے میں، اس کو پہلے گلاتے ہیں. سونے کا ہار بنانا ہے، سونے کو گلایا جائے گا، پھر اس کو نیکلس والے ڈائی میں ڈالا جائے گا. پلاسٹک کا آپ کو کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز بنانی ہے، کرسی بنانی ہے، ٹیبل بنانا ہے، پلیٹ بنانی ہے، جگ بنانا ہے، مگ بنانا ہے، اس کو پہلے گلایا جائے گا، پھر اس کو ڈائی میں ڈالا جائے گا. تو قرآن پاک کی ڈائی میں طبیعت کو ڈالنے کے لیے طبیعت کو گلانا ضروری ہے، کیونکہ طبیعت را میٹیریل ہے. بلکہ ٹیڑھا میڑھا میٹیریل ہے، را بھی ہے. اور جو را ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. جو چیز ریسائکل ہونے والی ہے وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی ہے اس میں. کافی باٹل ہیں ان کی ریسائکل ہے، پلاسٹک کے بوتل تھیلیاں ہیں ان کی ریسائکل کرنا ہے. اب یہ ریسائکل کرنے کے لیے تو طبیعت بہت، یعنی چیز جو ہے نا، بہت مادہ جو ہے وہ کئی شکلوں میں جا چکا ہوتا ہے، اور بہت ساری اس میں گندگی اور بہت ساری چیزیں اس میں آ جا چکی ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسائکلنگ کا سسٹم ہر سال جو ہے بنایا انسانوں کو، کہ ان کو کم وقتوں کو پھر ریسائکل کرو. تو یہ ہر سال ایک موقع دیا جاتا ہے ریسائکل کرنے کا، تاکہ طبیعت ڈھل جائے اور قابل ہو جائے، اس کے اندر اس مادے میں قابلیت آ جائے. چونکہ طبیعت میں شرارت ہے اور طبیعت میں مخالفت ہے، ابا اور انکار ہے. طبیعت انکار کرتی ہے، نماز میں انکار، ذکر میں انکار، تلاوت میں انکار، اطاعت میں انکار، سنت کی اتباع میں انکار، طبیعت میں انکار ہے. ان النفس لأمارۃ بالسوء کا مطلب ہے یہ، وہ تو حکم ہی دے گا الٹا. طبیعت کی خصوصیت مخالفت شریعت کی. اب اس طبیعت کو نرم کیا جائے گا تو یہ موافقت کرنے میں آسانی ہوگی. تو اس لیے یہ عظمت والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں انسانوں کو ایک ایسا پروگرام دیا جائے، ایسا کام لگایا جائے کہ وہ کام بھی اس کا ایک حصہ ہے، قرآن پاک پر عمل کا ایک حصہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ اس مقصد کے لیے ہی روزہ ہے، لہذا جس کو یہ مقصد حاصل ہے اس کے لیے روزہ نہیں ہے. اپنی ذات میں روزہ مقصود ہے، عبادات مقصودہ میں سے ہے، اور دین کے بنیادی ستونوں میں سے ہے. جو آدمی ہر سال روزے رکھتا ہے وہ دین کے پلر کو قائم رکھتا ہے. اور جو روزے نہیں رکھتا وہ دین کا پلر گرا دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے عذر پر، معمولی معمولی سی بات پر، بہانے پر، کہتا ہوں میں روزہ نہیں رکھتا، میرا فدیہ بتاؤ کیا بھائی، کیا ہوا؟ تو بولے میں بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ مر جائے گا اگر تو صبح سے شام تک نہیں کھائے گا تو. بھوکا تو رہ کے دیکھ، پتا چلے گا اگر مرنے کے قریب ہو گیا تو توڑ دے، نہیں تو خاموں کا تھوڑے سے عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے. نہیں جاب بہت لمبا ہے، بہت ہارڈ ورک ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، دن بہت لمبا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھ رہے. ارے بھائی یہ دین کے ستونوں میں سے ہے، اسلام کی بنا ہے اس پر، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کو قائم کیا گیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے ایسے روزہ رکھنا ضروری ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ ہے اور روزہ سال میں 30 مرتبہ ہے، اور وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے، پابندی سے رکھنا، پورا رکھنا. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظمت والا مہینہ ہے بہت، اور برکت والا مہینہ ہے، بڑھوتری بہت ہے اس میں، اس میں بڑھوتری بہت ہے. برکت کے اصل معنی بڑھوتری کے ہیں، مبارک ہے یہ. تبارک اللہ، اللہ پاک مبارک ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنی کائنات کو کیسے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ بڑا کرتے ہیں، پھیلاتے جا رہے، پھیلاتے جا رہے، پھیلاتے جا رہے، پھیلاتے جا رہے، پھیلاتے جا رہے. کیونکہ اصل برکت جو ہے نا وہ عمل میں چاہیے، چیز میں نہیں چاہیے. چیز فنا ہونے والی ہے، اس میں برکت کر کے کیا کریں گے؟ اس میں بھی برکت آدمی چاہیے ہوتا آدمی کو، لیکن اس کے اعتبار سے چاہیے ہوتا ہے. لیکن عمل میں برکت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، اس واسطے کہ اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں عمل کام آنے والا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی لامحدود ہے، تو جتنا بھی عمل ہوگا وہ ناکافی ہوگا. اس لیے جتنا بھی بڑھے اچھا ہے. اس لیے رمضان میں عمل میں برکت کی جاتی ہے. نفل پڑھو، فرض کا ثواب لے لو. ایک فرض میں کتنا ثواب ہے آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک فرض کے مقابلے میں زندگی بھر کی نفلیں نہیں کر سکتے، ایک فرض کا مقابلہ زندگی بھر کی نوافل نہیں کر سکتے. فرض اتنی بڑی چیز ہے. فرضوں کو چھوڑ کے ہم لوگ بعض مرتبہ نفلوں میں لے کے بیٹھ جائے، لوگوں کو دیکھیں گے نماز ہی نہیں پڑھتے اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں اور نماز ہی نہیں پڑھتے. اور اگر کوئی فرض ادا کر لے گا تو 70 فرضوں کے برابر ہے، اور 70 کی تعداد جو ہے نا وہ زیادتی بہت زیادہ کثیر کو بتانے کے لیے ہے شرع میں. یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 ہی فرض کے برابر ہے، بہت زیادہ ثوابوں کے نمازوں کے برابر ہے. اس میں سونا بھی عبادت ہے، اس میں کھانا بھی ثواب ہے، کھانا میں بھی برکت ہے. تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. چونکہ عمل میں جو خلوص ہے اور عمل میں جو اچھی نیت ہے، وہ جس کی وجہ سے نفل عمل جو ہوتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، وہ سحری میں پایا جاتا ہے. ساری دنیا جب جاب کو جانے کے لیے ناشتہ کرتی ہے، بریک فاسٹ کرتی ہے، تو کاہے کو کرتی ہے؟ بریک فاسٹ کریں گے، کام کریں گے، جاب کو جانا ہے اس لیے جائے. جاب کو جانے کی نیت سے آدمی بریک فاسٹ کرتا ہے. اور سحری کیوں کھاتا ہے؟ روزہ رکھنے کی نیت سے. یار اگر سحری نہیں کھاؤں گا تو دن بھر بھوکا کیسے رہوں گا؟ تو روزہ رکھنا جو کہ ایک فرض ہے، اس فرض کو ادا کرنے کی نیت سے کھانا جو کھایا جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ بریک فاسٹ جو جاب کو جانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ کھانا جو ایک عبادت انجام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تسحروا فإن في السحور برکۃ، کھایا کرو سحری، اس میں برکت ہے. اب اللہ میاں جب برکت، حدیث پاک میں جب برکت بتائی جا رہی ہے تو کہاں کہاں اس کا اثر پڑتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا اس کا. یہی نہیں کہ صرف نیت اچھی ہو جانے کی وجہ سے اس میں برکت آ گئی. پتہ نہیں اس کھانے میں اللہ پاک کیا کیا چیزیں داخل کر دیتے ہیں، پھر انسان کے اندر جو طاقت آ جاتی ہے وہ طاقت پھر لانگ ٹائم اس کے سال بھر چلتی رہتی ہے، زندگی بھر چلتی رہتی ہے، اس سے پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. صرف روزہ ہی نہیں، اس اچھی نیت کی وجہ سے جو قوت آئے گی اس قوت کے اندر داعیہ نیک عمل کا ہوگا، وہ کہاں کہاں اثر پیدا کریں گے، اس سے جو اولاد ہوگی اس میں کہاں کہاں اثرات آئیں گے، انسان کی زندگی پر اثرات آئیں گے، اور ایسی برکت اس میں ہوگی کہ اس سے آدمی جہنم سے تک بچ جائے گا. الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ گا. جیسے گولی کو بچانے کا، تلوار کی مار کو بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے، مار کا وہ نہیں ہوتا. جیسے بلٹ پروف جاکٹ ہوتی ہے کہ صاحب اگر کوئی گولی بھی مار دے تو پھر آدمی کے اندر صلاحیت نہیں کرتی گولی، ایسے ہی روزہ ڈھال ہے. معلوم یخریقا، البتہ یہ کہ اس کو پھاڑا نہ ہو، اگر پھاڑ دیا تو اس میں شگاف آ گئی، شگاف آ گئی تو گولی شگاف میں سے چلی جاتی. تو روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ ہو، غیبت سے پھاڑا نہ ہو، جھوٹ سے پھاڑا نہ ہو، بکواس سے پھاڑا نہ ہو، گالی گلوچ سے پھاڑا نہ ہو، اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کر کے پھاڑا نہ ہو. چونکہ روزے میں تو رکنا تھا، جس چیز سے رکنا تھا اس سے نہیں رکا، وہ پھٹ گیا. روزے میں رکنا پایا جاتا ہے، ایک رکنا روزے کی حقیقت متحقق کرنے کے لیے رکن روزہ جس کو کہتے ہیں، ایک روزہ جس میں روزے کی نورانیت اور اس کی جو روشنی ہے اس سے بچانے کے لیے، تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی نورانیت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی قبولیت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی تاثیر کو ختم کر دیتے ہیں، لہذا روزہ پھٹ جاتا ہے. اس لیے علماء جھوٹ بولنے سے روزے کو فاسد تو نہیں مانتے، غیبت کرنے سے روزے کو فاسد تو نہیں مانتے، مگر اس بات کو مانتے ہیں کہ روزہ بیکار ہو گیا، یہ کام کا نہیں رہا. اور حدیث میں یہ ہے کہ اتنا کام کا نہیں رہا کہ اس کا کل قیامت میں کچھ ملنے والا نہیں. کتنے ہی روزے دار ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملنے والا نہیں، کہ بھوکا رہا صبح سے شام تک اور کچھ بھی نہیں. دنیا میں خود کو بھی روزے دار بتاتا رہا، ساری دنیا بھی اس کو روزے دار مانتی رہی، آخرت میں پہنچے تو یہ حکم لگایا گیا کہ بھوک پیاس تھی، یہ روزہ نہیں تھا. جیسے کوئی آدمی جم میں جا کے ڈنڈ بیٹھک کرے تو وہ نماز نہیں ہوتی، ارے اس نے 50 ڈنڈ بیٹھک کی لہذا 50 نمازیں ہو گئی اس کی، ایسا تھوڑا ہی ہے، ڈنڈ بیٹھک ہے وہ. ایسے بعض روزے جو ہے نا وہ صرف بھوک پیاس ہوں گے. اب کون سا روزہ بھوک پیاس بنا دیتا ہے، ہو جاتا ہے، کون سا روزہ بھوک پیاس نہیں ہونے دیتا، یہ ہے بات سمجھنے کی ہوتی ہے، اس میں دماغ لگانا ہوتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ روزے میں، رمضان کا جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ شہر المبارک، وہ برکت والا مہینہ ہے، اسی وجہ سے طبیعت بھی چلتی ہے اس کے، اس برکت کے اثرات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر اعمال کی طرف طبیعت چلتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگوں میں خیر خیرات کا جذبہ آ جاتا ہے. عام دنوں میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان المبارک میں تراوی پڑھے بغیر چین نہیں آتا، حالانکہ دن بھر بھوکا رہ کے جو آدمی تیسرے حکم تک کھایا تھا، پکوڑے، دہی بڑے، سموسے، کری پاپس، پاپس، اور پھر اس کے بعد میں پھر یہ سب کھانے کے، کھجور اور جانے والا شربت اور کیا کیا چیزیں جو مجھے فروٹ یہ سب مل گئے تھے، لیکن یہ نہیں ابھی کھانا نہیں کھایا، نماز کے بعد کھانا ہوگا. پھر کھانا کھا لیتے ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار دن بھر نہیں کھائے تھے، کچھ بھی کھانا چاہیے. پورا لوڈڈ ہونے کے باوجود عشاء کا وقت قریب آ جاتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد تراوی ہوتی ہے، دن بھر کی نمازوں کے برابر ہوتی ہے ایک تراوی. تراوی کہتے ہیں اس کو جو پورے دن بھر کی نمازوں کو شامل ہو. جیسے پورے دن بھر میں 20 رکعتیں ہیں تو اس لیے تراوی کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. فرض نمازیں آپ دیکھیے، فرض اور واجب کو ملائیں گے تو 20 رکعتیں ہوں گی پوری، اسی لیے 20 رکعتیں ایکسٹرا کی گئی ہیں. اس لیے تراوی 20 رکعت، اس لیے بلکہ نہیں، سب ایک وہ ہے، ریلیٹڈ ہے یہ چیز، اس لیے تراوی میں بھی 20 رکعتیں ہیں. اس لیے جو لوگ 20 رکعت سے کم کو تراوی سمجھتے ہیں وہ تراوی ہوتی نہیں ہے. 8 رکعت پڑھ لیے، 10 رکعت پڑھ لیے، 12 رکعت پڑھ لیے، گھر کو چلے گئے. علماء نے فرمایا کہ تراوی پڑھو، اگر قرآن پاک کی وجہ سے تراوی لمبی ہو رہی ہے تو قرآن پاک مت سنو، علم ترا پڑھو، مگر تراوی پڑھو. قرآن پاک سننا الگ سنت ہے، لیکن یہ تراویح پڑھنے سے کم ہے درجے میں، تراویح پڑھنے کی سنت اس سے زیادہ ہے، چونکہ یہ عملاً واجب ہے، سنت موکدہ ہے، اس وجہ سے اس کا پڑھنا بہت اہم ہے. اور وہ پورے 20 پڑھنا ہے. 8 پڑھنے والا آدمی تو بہت غلطی کرتا ہے. 8 پڑھنے والا تراویح نہیں پڑھا، نمبر ایک. نمبر دو، 8 پڑھنے والے نے قرآن دین کی شکل بدلی. جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوتا ہوا ہم تک آیا اس کو چینج کر رہے ہیں. اور دین کی شکل بدلنا کتنی بڑی بری بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ 8 پڑھنے والے سے نہیں پڑھنے والا غنیمت ہے، چونکہ نہیں پڑھنے والا صرف ایک ہی کام کر رہا ہے کہ وہ تراویح چھوڑ رہا ہے. اور 8 پڑھنے والا دو کام کر رہا ہے، تراویح بھی چھوڑ رہا ہے اور دین کی شکل بھی بدل رہا ہے. تو جو 20 نہیں پڑھنا ہے تو سوئی جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برکت کے اثرات یہ رکھے ہیں کہ ہر کوئی آدمی رمضان المبارک کی برکت کا مشاہدہ کرتا ہے اپنے اندر، کہ اس برکت رمضان کی وجہ سے عمل کے اندر ایک ہمت اور توفیق اور میلان جھکاؤ طبیعت کا خیر کی طرف یہ آدمی کے اندر آ جاتا ہے. شہر المبارک، پھر حضور نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا کہ وہ آخر عشرے میں ہے. پھر اور آسانی کے لیے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں ہے، اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اب چونکہ مہینہ قمری ہوتا ہے، چاند کا مہینہ ہے، تو وہ گھومتا رہتا ہے، اسی لیے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے بہت عجیب عجیب باتیں فرمائی ہیں. اس میں سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شب قدر تین ہوتے ہیں. ایک شب قدر وہ ہوتی ہے جو 15ویں شعبان کو ہوتی ہے، وہ بھی شب قدر کہلاتی ہے چونکہ وہ شب برات ہے، مقرر ہے، وہ تکوینی لین کی امور کا انجام دینے کے لیے شب قدر ہے. وہ یہ جو رمضان کی شب قدر ہے وہ تشریعی امور کے لیے ہے، چونکہ قرآن پاک تشریعی امور کے لیے ہے. اور ایک شب قدر دائر بین السنہ ہوتی ہے، پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، چونکہ قمری مہینے کی وجہ سے وہ اس کا وقت جو ہے نا بدلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ دو مرتبہ شب قدر مجھے غیر رمضان میں ملی ہے، رمضان کے علاوہ میں ملی ہے، رمضان پورے رمضان میں ہی نہیں تھی، وہ دوسرے دنوں میں تھی. تو ایک شب قدر ہوتی ہے دائر بین السنہ، پورے سال کے درمیان گھومنے والی، ایک شب قدر ہوتی ہے 15 شعبان کو، اور ایک شب قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے ہوتی ہے رمضان المبارک میں، اور اس کے اخیر عشرے میں، اور اس کی طاق راتوں میں. اور اس میں بھی شاید امت کی آسانی کے لیے یہ ہے کہ اس کو 27 میں مقرر کر دیا گیا. 27 میں شب کو لوگ شب قدر مناتے ہیں زیادہ تر. غرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مہینے کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے پورا مہینہ ہی قابل قدر ہے، پھر اس رات کو تلاش کرنا وہ قابل قدر ہے. وہ قدر کسی کو مل گئی تو ایک زندگی مل گئی پوری. ہزار مہینے 80 سال کے ہوتے ہیں، 80 سال سے زیادہ ہماری عمر کیا ہے؟ کسی کو اسے ایک رات کا مل جانا، ایک عمر کا مل جانا ہے، ایک زندگی کا مل جانا ہے پورا. ایک زندگی عبادت کے لیے مل گئی ایک رات میں. اور آج کل کے راتوں کے اندر تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تراویح پڑھو، اس کے بعد میں سحری کھاؤ، اس کے بعد فجر کا وقت آئی گیا، پوری رات مل گئی، ایک زندگی چند گھنٹوں میں مل گئی. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا ہے. آسمانوں میں بڑا دھوم دھام ہوتی ہے رمضان میں، انسانوں میں بھی دھوم دھام ہوتی ہے، فرشتوں میں بھی دھوم دھام ہوتی ہے. آسمان نظام پورا چینج کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، جنت کو سنوارا جا رہا ہے، اس میں نئی نئی خوشبوئیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے درختوں کے پتے جب بچتے ہیں تو اس میں سے ایسی موسیقی برآمد ہوتی ظاہر ہوتی ہے کہ اہل جنت خود پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی سریلی اور اتنی میٹھی آواز یہ کہاں سے آ رہی ہے. کہنے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نیک عبادت گزار بندوں کے لیے اس کو سجایا جا رہا ہے، شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں کہ بھئی ان کو کام کرنے دو، یہ ڈسٹرب کرنے والوں کو ہٹاؤ. ہر ڈسٹرب کرنے والی چیز کو دفع کرنے کا نظام ہے. شیطان ڈسٹرب کرتا ہے، اس کو ہٹایا جاتا ہے. چھوٹے بچے ڈسٹرب کرتے ہیں مسجد میں، ان کو ہٹایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کو آنے دو. چھوٹے بچے ہیں اسی لیے تو نہیں آنے دینا ہے نا ان کو، بڑے ہو جائیں گے تو تھوڑے روکیں گے ان کو. بہت چھوٹے بچوں کو لانا، مسجد میں گھومنے دینا، پھرنے دینا، نمازیوں کے نماز کو خراب کرنے دینا، عقل مندی تھوڑی ہوگی، بے عقلوں کا کام ہے. جب حضور نے خود فرمایا کہ بچوں سے مسجدوں کو بچاؤ، بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ. پاگل آئے گا کہیں بھی پیشاب کر دے گا، پاگل آئے گا اس کے کپڑوں میں پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی لگ بیٹھ جائے گا، ساری جگہ خراب کر دے گا. پاگل آئے گا کوئی پاگل پنے کی حرکت کر دے گا. عقل بچوں کے پاس میں بھی نہیں ہوتی، عقل پاگل کے پاس میں بھی نہیں ہوتی، بات تو مشترک ہے نا دونوں میں. یعنی حضرت حسنین جو ہے نا مسجد میں آ جاتے تھے تو لائے نہیں جاتے تھے، وہ آ جاتے تھے. اب تو لا رہے ہیں. دوسرے یہ کہ وہ دور گھر پہ سے نہیں آتے تھے، وہیں گھر کو لگے ہوئے تھے. وہ بچہ گھر کا ہے، کھیل رہا ہے تو مسجد میں بھی گھس جاتا ہے. وہ تو کہاں ہوتے تھے حضرت حسنین؟ روزے میں ہوتے تھے، جو اس وقت روزہ ہے نا وہاں ہوتے تھے. تو کتنی دور ہے وہاں سے؟ مسجد میں ہی ہے. وہ تو دروازے میں سے نکلے مسجد میں ہے، آ جاتے تھے. کیا مطلب؟ پھر حضرت حسنین پر اپنے بچوں کو قیاس مت کرو. تمہارے بچے اگر حسنین ہو تو جانے دو ان کو. صحابہ تو حضرت حسنین کو قیاس پر قیاس کر کے نہیں لاتے تھے نا اپنے بچوں. صحابہ کے پاس جو عقل تھی نا وہ کامل تھی، ان کو پتا تھا کہ حسنین کا آنا ہمارے ان کا معاملہ الگ ہے، ایکسپشن ہے یہ، اس میں بہت سے دوسرے امور داخل ہیں، دوسری چیزیں شامل ہیں اس میں. وہ خود ہی آ جاتے ہیں، ہم کو تو لانا پڑے گا ان کو. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان سے ڈسٹرب نہیں ہوتے، نہ دوسرے ہوتے تھے، چونکہ حسنین تھے وہ. تو ان کے بچوں سے، ہمارے بچوں سے تو ہم بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، دوسروں تو کیا ہے، ہم خود ہو جاتے ہیں. وہ اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنی شیطانت ان میں ہے. وہاں شیطان تھوڑا ہی تھا ساتھ میں، یہاں تو شیطان ساتھ شامل ہو کے پیدا ہوا سو ہے. اور یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آیت کا خلاصہ ہے قرآن پاک کی، کہ بچوں میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے میٹریل میں داخل ہو جاتا ہے. شارک ہوں فلم والی والا اولاد، اللہ نے موقع دیا اس کو کہ تو شریک ہو جا مالوں میں بھی اور شریک ہو جا اولاد میں بھی. اب بہت شرارت کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے بھائی، پتہ نہیں 1/4 ہے یا ہاف ہے یا پورا پون ہے، انہیں 10% ہے، کچھ بول نہیں سکتے آپ. اس لیے بچوں ہر ڈسٹرب کرنے والی چیز کو ہٹانا ہے راستے سے. اماتت الاذا عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹاؤ. جب فہم نہیں ہوتی نا تو بہت سی غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے. یہ جو غلط پارک کرتے ہیں ہم گاڑیوں کو، ڈسٹرب کرتے ہیں لوگوں کو. اگر ایک آدمی کی نماز روزہ بنی بھی ہونا تو وہ کبھی بھی گاڑی ایسی پارک نہیں کرے گا دوسرے کو ڈسٹرب ہو. اس کو پتا ہے کہ اس سے ہارے جھگل ہوں. ایک بزرگ کے پاس مہمان آئے تو دوسرے مہمان جو خادم جو تھا وہ سالن لے کے آیا اور اس کے ہاتھ سے کٹورا چھوٹ کے گر گیا. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اس کی نماز بنی ہوئی نہیں، اگر نماز اس کی بنی ہوئی ہوتی تو کٹورا اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹتا. ایسا تعلق ہوتا ہے حرکتوں کا، اعمال کا. چونکہ نماز بنی ہوئی ہوگی تو یکسوئی کی عادت ہوگی، نماز بنی ہوئی ہوگی تو توجہ کی عادت ہوگی، بے توجہ ہی سے چھوٹا ہے کٹورا، اور کیسے چھوٹا ہے. تو غلط پارک کرنا نماز نہیں بنے ہوئے ہونے کی علامت ہے، روزہ نہیں بنے ہوئے، دین ہی نہیں بنے ہوئے ہونے کی علامت ہے، دینی مزاج ہی نہیں ہے. ورنہ کیسے غلط دور کرے گا آدمی پارک؟ لیکن یہ کہ کسی کی گاڑی کو اٹکا دے، وہ بےچارا جانا چاہ رہا اور یہ جنا والا بیٹھ گیا باتوں میں آ کے، پارک بھی غلط کر دیا، اور مسجد والے اعلان کر کے عاجز ہو جا رہے ہیں. ٹورنگ کمپنی کو بلانا مشورہ کرتے ہیں، پھر کینسل ہو جاتا ہے، مشورہ کرتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی بےچارے کے $200-300 الگ چلے جائیں گے، مسجد والے یہ آس میں رہتے ہیں کہ وہ $200-300 ادھر آ جائیں،
وہ کمبخت جو ڈسٹرب کر کے کھڑی کر رہا ہے وہ تم کو دے گا 300 ڈالر؟ اماطت الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا. اس لیے ہر وہ کام مسجد میں جو ڈسٹرب کرنے والا ہو، حرج پیدا کرنے والا ہو، نہیں کرنا ہوتا ہے. پانی کی بوتلوں کو چھوڑ دینا، دسترخوان کو الٹا پلٹا کر دینا، کچرا گرا دینا، چیزیں استعمال کر کے ایسی چھوڑ کے چلے جانا جیسے کچرا پیدا ہو گیا ہو، یہ سب ڈسٹرب کرنے والی چیزیں. اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے. اس فرض کو پورا کرنا ہے مسلمان کو، کوشش کرنا کہ ہر قیمت پر روزہ ہو جائے، ہر قیمت پر ہو جائے. بالکل ہی بندہ عاجز ہو گیا، بیمار ہو گیا، شریعت خود ہی اجازت دیتی ہے. حاملہ عورت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. دودھ پلانے والی عورت ہے بچے کو، شریعت اجازت دیتی ہے. بیمار ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے تم بعد میں رکھ لو. لیکن بیماری کا ڈیفینیشن اپنی طرف سے نہیں کرنا، کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکنے والی بیماری ہو، رکھ کے تو دیکھو بھائی، تجربہ تو کرو. شوگر ہے اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے، شوگر میں تو روزہ بہت مفید ہوتا ہے، شوگر بیلنس ہو جاتی ہے. بہت کھاتے ہیں تبھی تو شوگر ان بیلنس ہے. بعض ہی شوگر کی قسمیں ایسی ہیں کہ اس میں ہاں تھوڑی دیر کو کھانا پڑتا ہے، ویسی صورت الگ ہے. کسی کے ساتھ خدا نخواستہ ایسی صورت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. بات بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بالکل ووک سمجھے، یہ ہے کہ نہیں واقعتاً آپ کو جواب دے سکیں آپ کل قیامت میں اللہ کو، واقعتاً اپنے آپ کو معذور سمجھ رہے تو ٹھیک ہے بھائی، شریعت جب اجازت دے رہی تو ہم کون ہوتے بولنے والے. مذہب پہ چلنا اللہ کے لیے، اللہ راضی تو راضی، تو بیچ میں کیا کرے گا قاضی؟ میاں راضی بیوی راضی، بیچ میں کیا کرے گا قاضی؟ قاضی کا کام کیا؟ کچھ بھی نہیں. مسئلہ اللہ پاک کے ساتھ ہے. میں اللہ کو بول سکوں گا کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں اللہ کو بول سکوں گا کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں؟ جس کو دیکھو کرسی پہ شروع ہو گیا، جس کو دیکھو تھوڑے دنوں کے بعد چرچ بنا دیں گے. چرچنائز کرنے کا سسٹم ہے اور کیا ہے. کہ تو یہ سوچ کہ اللہ رب العزت سامنے ہے تو پھر بھی ہمت کرے گا بیٹھنے کی؟ ہاں، یا پھر بھی نہیں کھڑا ہو سکوں گا، بالکل بیٹھ کے پڑھ دو. وہ ذرا سا کمر میں درد ہو گیا، ذرا سا گھٹنے میں درد ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ گھٹنا مت جماؤ، زیادہ جھکو مت، اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے وہ کہہ دیا. تو ڈاکٹر تو آج کل کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ویسی، یہ ڈاکٹر نہیں کرتے ایسی ویسی باتیں. مگر یہ ہے کہ وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ عجیب ہوتی ہیں. وہ اس وجہ سے بولتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر اس لیے بھی بولنا پڑتا ہے کہ اپنے سر پہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتا آدمی، ہر چیز کھلی کھلی بتا دو. بھائی ٹھیک ہے، مومنٹ کم کرو گھٹنے کا، مومنٹ کم کرو کمر کا، لیکن موقع بدل دو اس کا، نماز میں تو کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا. غرض یہ ہے کہ یہ بیٹھنے کی نماز کا رواج جو پڑ رہا ہے نا، یہ بھی غلط ہے. اس میں اتنے لوگ معذور نہیں ہوتے جتنے لوگ بیٹھے، سمجھ میں آتا ہے؟ چونکہ وہ دوسری جگہ جا کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے نیچے. بھائی جب تجھے نیچے بیٹھنے کا ہے تو پھر کرسی پہ کیوں بیٹھنا ہی ہے؟ تو تجھے نیچے بیٹھ کے پڑھ. اور بہت مرتبہ یہ ہے کہ وہ کئی مرتبہ اس کا موومنٹ فنکشن جو ہے نا، وہ کافی اٹھنے کا، بیٹھنے کا، جھکنے کا دیکھا جاتا ہے، پھر نماز کے وقت میں وہ بیمار ہو جاتا ہے. میرے دوستو، روزہ اور نماز رسک لینے کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ خطرے سے باہر ہو کے کرنا ہے سب. اس لیے روزے فرض ہیں، روزہ فرض ہے. ایک آدمی کو لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، جو کہ رمضان میں کھا رہا تھا. تو رمضان میں کھاتا ہوا پکڑا جائے تو اسلامی حکومت میں اس کی پٹائی کرنا ہے، تو اس کی پٹائی کرنے کا حکم دینے لگے. لیکن حضرت عمر بہت غمگین ہو گیا، فرمایا کہ کیسا آدمی ہے، تم لوگ رمضان میں کھاتے ہو، ہم اپنے دودھ پیتے بچوں کو روزے کی حالت میں دودھ نہیں پلاتے. ہمارے شیرخوار بچوں کو ہم نے عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ دودھ رات میں ہی پئیں گے، پھر بھی ہمارے بچے اچھے خاصے رہتے ہیں. تو تمہیں کیسے ہمت ہو جاتی ہے؟ ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی کتنی عظمت دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کی عظمت بھی دل میں اس کی مناسبت سے آئے. بھئی اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا ہے، اتنی عظمت مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے، مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، مسلمان عورتوں میں ہونا چاہیے کہ اگر ان کا بس چلے بچوں کو دودھ بھی وہ دن میں نہ پلائیں. جائے کہ روزہ ہی چھوڑ دے معمولی معمولی بات پر، نہیں، جعل شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرمایا. فرض ہے، آرڈر ہے اللہ کا، حکم ہے اللہ کا، حد ہے اللہ کی بنائی ہوئی. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود باؤنڈری ہیں، دیکھو اس کو، ان کو کبھی پھلاندا مت. وقیام لیل ہی تطوع، اور اس کی رات کا جو قیام ہے جس کو ہم لوگ تراویح کہتے ہیں، اس کو زائد علی الفرض مقرر کیا، یعنی عام سال میں جو فرض نماز کی لین سے ہیں اس میں یہ زائد ہے. تطوع یا یہاں پر بمانہ نفل نہیں ہے، تطوع بمانہ یہاں پر واجب، الذی زائد علی الفرض اس معنی میں ہے. روزہ دار کو افطار کرانے کا ثواب بتایا، من فطر فیہ صائماً کان لہ مثل اجری من غیر ان ینقص من اجورہ شیء، جو روزہ دار کو افطار کرائے گا اس کو روزے کا ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کی جائے. جو اس نے روزہ رکھا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، جس نے افطار کرا دیا اس کو پورے روزے کا ثواب دوسرے کے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے استطاعت نہیں ہے اس کی کہ روزہ رکھائیں افطار کرا دیں کسی کا، فرمایا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب مرحمت فرما دے گا. علی مذقت لبن او تمر، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دو پھر بھی ثواب مل جائے گا، یا کسی کو کھجور کھلا دو پھر بھی ثواب مل جائے گا. اس لیے ماشاءاللہ دودھ کے شربتوں کی دھوم رہتی ہے رمضان میں، اور کھجوروں کی دھوم رہتی ہے، اور یہ توفیق کی بات ہے، اچھی بات ہے. مگر من فطر فیہ صائماً کے عنوان میں جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں ادھر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہماری عادت یہ ہے کہ کسی نے دعوت دی، ارے بھائی اس کی دعوت قبول کرنا ہے، بھلے سے وہ کچھ بھی کھلا رہا ہوا، کھانا اس کا مشتبہ ہے، محتاط نہیں ہے، گوشت لینے میں محتاط نہیں ہے، ارے بھائی مسلمان ہے، انہیں کیا حرام کھاتا ہے؟ وہ خود بھی بولتا ہے کہ میں حرام کھاؤں گا، تم ایک ہی دیندار ہیں کیا؟ کیسی کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں بیچارے روزے دار کو، پھر اگر اس نے تھوڑی سی بھی گڑبڑ کی تو. بھائی تم اپنی جگہ پر مسلمان ہیں، تم حلال ہی کھاتے ہوں گے، لیکن تم نے کنفرم کر لیا ہے کہ یہ حلال ہی ہے؟ نہیں، مسلمان بولا تھا مجھے حلال. ہمارے دیوان پہ ایک آدمی 10 سال تک خدا کی قسم کھا کے حرام گوشت کھلاتا رہا. ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں جب اس نے موقع دیا کہ ٹھیک ہے تم تحقیق کر لو میرے گوشت، جا کے دیکھا تو وہ حرام تھا. 10 سال سے خدا کی قسم کھا کے حرام کھلا رہا ہے. تو بھائی یہاں حالات ایسے ہیں کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب ایک عادی ہو گیا مسلمان جھوٹ بولنے کا، تو کیسے ٹرسٹ کر لو گے اس پر؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کا علم کمزور پڑ گیا ہے، ڈیفینیشن نہیں ہے ان کے پاس حلال کا. حلال کہتے کس کو ہیں، ذبیحہ کہتے کس کو ہیں، وہی نہیں معلوم ہے. اب کس بیس پہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ حلال ہے، تو کس بیس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حلال؟ اس کو معلوم ہے ذبیحہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو خود ہی نہیں معلوم ہے ذبیحہ کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے کنفیوز کیا، کچھ خود کنفیوز، خود جاہل تو تھا ہی تھا، دوسروں نے جہالت میں اور تھوڑی سی برکت کر دی، اس کی اضافہ کر دیا الٹی پلٹی بات بول کے کہ بھائی جو بھی ہے نا اہل کتاب کا جو بھی ذبیحہ وہ تعام جو ہے نا وہ حلال ہے، اہل کتاب کا تعام حلال ہے. تو اہل کتاب تو سور بھی کھاتے ہیں، پھر وہ بھی حلال ہو گیا. تو نہیں، سور تو الگ سے بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، اس لیے وہ حرام. اس کا بھی الگ سے بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ بسم اللہ بھی پڑھنا، وہ جانور بھی حلال ہونا، اس میں زبا بھی صحیح. یہ بھی تو الگ سے ہی بیان ہے نا قرآن پاک میں. نہیں، جو جانور حلال ہے وہ حلال ہی رہتا ہے، یہ عربوں کا فتویٰ ہے نا، جو جانور حلال ہے وہ حلال ہی رہتا ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا. لہذا مرغی کبھی حرام نہیں ہوگی، چاہے اس کو کچھ بھی کر لو. تو پھر غیر اللہ اگر کسی بت کے اوپر لے جا کے قربان کیا جائے پھر بھی اس کو حلال ہونا چاہیے، کسی بت کا چڑھاوا کر دیا جائے پھر بھی حلال ہونا چاہیے، اگر کسی قیمت پہ حرام نہیں ہوتی. زندہ مرغی کو اگر ویسے ہی اس کی کمر میں سے چاقو مار زور سے جو ہے نا کتا مار دیا گیا، دو ٹکڑے کر لیا، پھر بھی حلال ہو جانا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ تو حلال جانور تھا. تو حلال جانور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابل عقل ہے، بشرطے کہ اس کو کھانے کے اور شرائط پورے کر لیے جائیں. حرام جانور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی شرائط اس میں پوری کر لی جائیں، حرام کا وہ مطلب ہے. کتا ہے، بلی ہے، کتا تو خیر امام مالک کے پاس کتا بھی حلال ہے، آپ کو لوگوں کو پتا نہیں، پتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ خنزیر ہے، بلی ہے اور دوسرے حرام جانور ہیں، خود کتا بھی ہے، چونکہ خود مالک گیا بھی پھر بعد میں اس پر عمل نہیں کرے کبھی، ان کو آپ ذبح کر لیں، مسلمان سے ذبح کرائیں، بسم اللہ بول کے ذبح کریں، زمزم پہلے پلا دیں، اس کے بعد مدینے سے ایک چھری لے کے آئیں، اس کے بعد اسے کاٹ لیں، پھر بھی حلال نہیں ہوگا وہ. تو جو حلال جانور ہیں وہ حلال ہوتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، اور جو حرام جانور ہیں ان کے لیے کچھ شرائط، کتنے بھی شرائط پورے کریں گے وہ حرام ہی رہیں گے. وہ اب وہ اتنی ساری تفصیل تو معلوم نہیں ہوتی پبلک کو، اس لیے افطار کرنے میں بھی افطار کرانے میں بھی بہت ہی احتیاط چاہیے. مسجدوں میں کھانا آ جاتا ہے، اس میں ہر قسم کا بعض مرتبہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں وہ پین کا پین رکھ دے کے چلے آئے، بھائی روزے داروں کو کھلا دو، بھائی کون ہیں آپ، کہاں سے لائے تھے، کیا تھا کیا نہیں، کیسے کھلا دیں، پورا ڈمپ کرنا پڑتا ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت بظاہر ظاہر ضائع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر کریں گے کیا اس کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حرام کھانا ہو تو دے بھی نہیں سکتے آپ کسی اور کو، کافر کو بھی نہیں دے سکتے کہ تو کھا لے، کیونکہ دینے کا عمل غلط ہو جائے گا، اس پر گناہ ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے، جو چاہے اٹھا لے، وہ ذمہ دار ہے. جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے، رکھنا ہوتا ہے جانور خود کھا لے، آپ ڈالیں گے تو ڈالیں گے گنہگار ہو جائیں گے. تو اس لیے کیا ہے، کھانا افطار کرانے میں بھی محتاط ہونا ہے، افطار کرنے میں بھی محتاط ہونا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے. بھائی ان کو آپ پہلے سے بتا دو کہ مجھے آپ کو افطار کرانا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ میں فلاں جگہ کا گوشت کھاتا ہوں، دوسری جگہ کا حرام ہے، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، میں نہیں فتویٰ دے رہا ہوں اس پر کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے، میں نہیں جانتا اس کو، مگر میں کھاتا ہوں اس جگہ کا جو سرٹیفائڈ ہے، جس کی علماء کرام نگرانی کرتے ہیں. کیونکہ اسی طریقے سے ہم شورٹی لے سکتے ہیں، یقین تیقن کیسے حاصل ہوگا، تسلی وہیں ہوگی کہ جہاں سرٹیفکیٹ ہوگا. بھائی اگر سرٹیفائڈ ہے، کنفرم ہے، ٹھیک ہے میں وہاں کا کھاتا ہوں، اگر تجھے کھلانا ہے، دوست ہے تو وہاں کا لا کے کھلا، نہیں کھلانا ہے تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ تو کھلا، یا ویج کھلا دے بھائی. یا اگر ایسی جگہ آدمی پھنسی گیا ہے تو ویج کھا لے، کیا ضروری ہے کہ گوشت کھائیں گے تو آپ زندہ رہیں گے، ورنہ نہیں. بول دے یار آج وہ پرہیز ہے، آج طبیعت نہیں چل رہی گوشت کھانے، ٹھیک ہے ادھر ادھر دال وال کھا لو. افطار کرانے کا بھی ثواب ہے، ظاہر ہے کہ جب جو افطار کرانے کا ثواب ہے تو دوسرا آپ کو کرائے گا، آپ دوسرے کو کرائیں گے. ثواب حاصل کرنا چاہیے اصول کے ساتھ، ثواب حاصل ہوتا ہے اصول سے، بے اصولی سے نہیں. اور ناجائز اور جائز امور میں، حرام حلال امور کی جب بات آ جاتی ہے نا، تو اس میں صلہ رحمی اور تعلقات کو باقی رکھنا کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھو. صلہ رحمی کا حکم جائز امور میں ہی ہے، ناجائز میں نہیں ہوتا. اس سے دوستی اگر کٹتی ہے کٹ جائے، ایسے دوست کو ہم خود ہی نہیں چاہتے. محبت سے، پیار سے، شفقت سے آدمی مینج کر لیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات توڑو ہی توڑو، مگر یہ کہ اگر ٹوٹنے ہی کی مجبوری آ گئی تو پرواہ نہیں کرنا ہے، کوشش یہ کرنا ہے کہ تعلقات خراب نہ ہوں، کیونکہ ہمیں تو جوڑنے کا حکم دیا گیا. مگر اللہ کے حکم کی مخالفت میں، شریعت کی مخالفت میں تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت. سارے انبیاء کے واقعات، سارے صحابہ کے واقعات، سارے اولیاء کے واقعات اس سے بھرے ہوئے ہیں، احکام خداوندی اس سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شاید میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں کچھ، اس میں کوئی ادھر ادھر ہونے والی بات نہیں. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں لڑائی کرا دیا، آپ نے تو باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک گھر میں چار آدمی ہو گئے ہیں چار قسم کے، آپ نے یہ کیا فتنہ ڈال دیا، آپ نے تفرقہ ڈال دیا. آپ نے تفرقہ تو حق کو قبول نہیں کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، سارے کے سارے اگر حضور کی اتباع کر لیں تو جھگڑا کے کا یہ بات تھی. وہاں ابراہیم علیہ السلام پر یہ الزام، صحابہ پر یہ الزام، ہر زمانے میں ہوا ہے، تفرقہ اس کا نام نہیں ہوتا. بھئی تم لوگ الگ الگ چاند کرتے ہو، تفرقہ پڑتا ہے امت میں، الگ الگ نماز پڑھتے ہو، تفرقہ پڑتا ہے، عید الگ الگ کرتے ہو، تفرقہ پڑتا ہے. بیوقوفوں کو تفرقے کی تعریف نہیں معلوم ہے، تفرقے کی ذمہ داری اس پر ہے جو حق کو قبول نہیں کر رہا، جو حق پر چل رہا ہے اس پر تفرقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. میاں بیوی میں سے، میاں بیوی دونوں غیر مسلم ہیں، اس میں سے ایک مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے کہ شادی تو باقی نہیں رہتی اختلاف دین کے ساتھ. شادی کی شرائط میں سے اتفاق دین ہے، دین کا متفق ہونا ضروری ہے، شرائط میں سے ہے وہ، ورنہ ہوتی نہیں. بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بچی یہودی سے کر رہی ہے، کسی کی یہودی کے بچے سے، عیسائی کے لڑکے سے کر رہی ہے، لڑکی تو کسی صورت میں کر ہی نہیں سکتی. اب نہیں، شادی یہ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی مگر انہیں کر لے رہی، آپ آئیے نا ضرور. ارے یہ نہیں ہوتی مگر کر لے رہی، ایسے ہی ہے جیسے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگا میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، میری ہو رہی. تو بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے، جو نماز ہو رہی سمجھ رہا ہے. ایسے اختلاف دین کے ساتھ میں شادی ہو رہی، شادی ہو رہی سمجھ رہے ہیں، بغیر شادی کے رہ جانا ایسے ہی ہے، شادی کے ساتھ رہ جانا بھی ویسے ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں. اختلاف دین جو ہے یہ مانع نکاح ہے، نکاح کو روکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا. تو میاں بیوی دونوں غیر مسلم، دونوں میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اب شادی ٹوٹ جائے گی. اب کہنے لگے صاحب اسلام کیسا دین ہے کہ توڑ پیدا کر دیتا ہے؟ اسلام تو دین رحمت ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے. جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے شادی نہیں ٹوٹی ہے، اس کے مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے ٹوٹی. اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہی، اس کے مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے ٹوٹ رہی. چنانچہ اگر وہ بھی مسلمان ہو جائے پھر شادی ٹوٹے گی نہیں، حتیٰ کہ تجدید نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی مسلمان ہوئے بول کے نیا نکاح پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، علماء نے فرمایا ہے شادی ہے برابر، پہلے سے شادی ہے. اسی وجہ سے حکم شادی کے ٹوٹنے کا حکم جب دیں گے، جب اس کو بھی دعوت دیں گے، اسے کہا جائے گا کہ تو مسلمان ہو جا چکے، میں مسلمان ہو گیا، اب جب وہ کہے گی کہ میں نہیں ہوتی، فوراً ٹوٹ جائے گا نکاح. اسلام قبول نہیں کرنے سے نکاح ہوا، اسلام نکاح ٹوٹا، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹا. ایک نے قبول کیا، ایک نے نہیں کیا، تو جس نے نہیں کیا وہ ذمہ دار ہے. تفرقہ چاند پر عمل کرنا، صحیح عمل نہیں کرنے سے ہوا، عید کی نماز صحیح عید کی نماز اہل حق کی بات نہیں ماننے سے ہو رہا، اس تفرقے کا ذمہ دار وہ ہے. اس میں چاہے چار آدمیوں کو صحیح روزہ رکھنا پڑے، چار آدمیوں کو صحیح نماز پڑھنی پڑے، چاروں کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ وہ چار اپنے دین کے ذمہ دار ہیں. تو اس میں افطار کرانا بھی ہے، افطار کرنا بھی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماتحت کو آسانی دے روزے میں، کام میں، اللہ پاک قیامت میں اس کو آسانی دے دے گا. تو جن کے پاس کمپنیاں ہیں، جن کے پاس فیکٹریاں ہیں، جو باس ہیں، ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، ان کو کام میں روزے میں نرمی کر دینا کہ بھائی چلو اتنے گھنٹے معاف ہیں، تھوڑا سا ریسٹ لے لو، تھوڑا قیلولہ کر لو، چلو 2 گھنٹے آرام کر لو، رمضان میں کام اتنا ہی ہوگا بھائی. کیوں؟ اللہ پاک آپ کو آسانی دے گا، آپ بھی تو رحم کا دو. وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر سیکھنے کا مہینہ ہے. روزے سے صبر پیدا ہوتا ہے اور روزے میں صبر کا صحیح اندازہ ہوتا ہے، برداشت پیدا ہوتا ہے روزے میں. اب چونکہ پہلے سے پیدا ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے پیدا ہونے میں ذرا الجھن ہو جاتی ہے، 4 بج گئے کچھ بھی بات چیت شروع ہو گئی، کہیں گے بھائی چھوڑ دو، 4 بج گئے روزے میں، مسجد میں گڑبڑ شروع ہو گئی، مسجد میں ہنگامہ ہے، مسلی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک آدمی اس میں غصہ میں آ جاتا ہے، نماز کے اوقات میں غصہ ہو گیا، جماعت کھڑی کرنے میں غصہ ہو گیا، امام صاحب کو 2-4 منٹ کیا دیر ہو گئی اس میں غصہ ہو گیا. بھائی امام آدمی ہی تو ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے وہ، بلکہ مسجدوں میں یہ لکھ دینا چاہیے کہ امام کی وجہ سے کچھ نماز میں تاخیر ہو سکتی ہے، یہ لکھ کے بعد اب تب بورڈ پہ آویدن کر دینا چاہیے، اپنی ضرورت سے گیا انتظار کرو، یہ وقت پہ ہونا چاہیے، یہ کہاں نہیں کھائے کہ وقت پہ ہونا چاہیے، یہ کہاں ہے مسئلہ، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب مسلموں کو جمع ہو کے نماز پڑھنا ہے. اصل وقت کی تعین تو سہولت کے لیے رکھی گئی ہے، وقت کی تعین سہولت کے لیے. اگر کسی وجہ سے حضور کسی کو پیش آیا اور 2-4 منٹ ذمہ دار کو ہو گئے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر وہ آپ کو ٹرانے پہ آ گیا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پیک کر رہے ہیں نا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، 5 منٹ میں ہونے والی نماز 15-20 منٹ میں کر دی، پتہ چل جائے گا، کمر سیدھی ہو جائے گی. ایک امام صاحب تھے وہ پکڑے گئے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھا رہے تھے، کہنے لگے یار تم تو امام ہے، تم بغیر وضو کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ جو سارے کمیٹی والے ہیں نا، یہ کمبختے مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، تو چاہ رہا ہوں کہ سب جہنم میں جائیں، ان سب کو جہنم رسید کرنا ہے، اس وجہ سے نماز ہی نہ ہو ان کی. تو اگر امام کو زید آ گئی تو وہ بھی تو آپ کو تنگ کر سکتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر امام کیا کر رہا ہے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ میں سنایا آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی، وہ ہماری مسجد ٹپا چبوترے کی مسجد کے جو امام صاحب تھے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں ٹپا چبوترا حیدرآباد، وہاں کی مسجد کا امام بڑا عجیب و غریب تھا. نماز کیسی پڑھتا تھا وہ تو اس کو ہی معلوم ہے، جو جہری نماز ہوتی تھی اس میں تو خیر تجوید وجوید نہیں تھی اس کے پاس، کوئی حافظ وفظ نہیں تھا، عالم نہیں تھا، مگر زمانے سے امام تھا. لیکن دعا بڑے مزے کی کرتا تھا. اب دعا کرتا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا، اس کے بعد میں جو ہے نا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ہے تو وہ یاد کرنے میں اس میں سے لم نکل گیا. اب اس میں وہ ہمیشہ زور سے پڑھتا تھا وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ اگر تو ہماری مغفرت کر دیا ہمارا بڑا نقصان ہو جائے. ایک مرتبہ میں خود اس کو بولا کہ امام صاحب یہ آپ سے لم چھٹ جا رہا ہے، وَإِن تَغْفِرْ لَنَا نہیں بولنا ہے، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا بولنا ہے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، آپ معاف کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، کیا مطلب ہے؟ مگر وہ یہ جو بڈھے ہو جاتے ہیں نا، ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو چیز جا کے فیڈ ہو گئی دماغ میں اسی کی زیراکس نکلتی ہے. اب اس کو بولنے کے باوجود بھی وہ دعا میں ہمیشہ وَإِن تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اچھا پبلک پوری کی پوری ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، امین 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 ہو رہا، پورے دعا کر دعا پہ امین بول رہے ہیں. رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کچھ نہیں، خاموش رہو. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے الجھے اور طبیعت میں تیزی پیدا ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہو تو آپ فوراً سامنے والے کو بول دو میں روزے سے ہوں، مزید بات کرنا نہیں چاہتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں مزید بات کروں پھر آپ مزید بات کریں، پھر اشتعال پیدا ہو، پھر اشتعال میں بک بک ہو جائے تھوڑی سی، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیں، برداشت نہیں کر سکیں، اور اس کے بعد میں روزہ پھٹ جائے گا. روزہ ٹوٹے گا تو نہیں لیکن روزہ پھٹ جائے گا، معلوم یخریقہ میں آ جائے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے، سکوت، خاموشی، برداشت، جھیلنا سکھایا جا رہا ہے. چونکہ جتنا زیادہ برداشت کی صفت آدمی میں آئے گی دین پر عمل کرنے کی اتنی قوت آئے گی، چونکہ پورا دین برداشت پر بیس کرتا ہے، پورے دین کی بنیاد برداشت ہے، صبر ہے. جو جس کے اندر صبر آ گیا اس پہ دین پہ چلنا آسان ہے، جس میں صبر نہیں ہے اس کو دین پہ چلنا آسان نہیں ہے. ہر چیز میں آپ کو صبر سے ہی کام لینا پڑتا ہے، نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، زکوٰۃ میں بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی ایک قسم کی برداشت ہوتی ہے. حرام حلال میں، بڑے چھوٹوں کی عزت کرنے میں، لحاظ کرنے میں، حقوق ادا کرنے میں، حلال کمانے میں، سب میں صبر ہی صبر ہے، برداشت ہی برداشت ہے. جس میں برداشت ہوگا وہ دین پر چلے گا. اس لیے مہینہ رمضان کا صبر کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی برداشت پیدا ہو جائے گی قرآن پاک پر عمل کرنے کی صلاحیت آ جائے گی. وہ شہر المواسات، پھر حضور فرمائے کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے. جب آدمی پر خود صدمہ پہنچتا ہے، جب آدمی خود جھیل رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، بھگت رہا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا بھوک کیا ہوتی ہے تو بھوکوں کا کیا ہوگا، پیاس کیا ہوتی ہے تو پیاسوں پر کیا گزر رہی ہوگی. ہم جناب لیک کے قریب ہیں، یہاں پہ پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. ایک ساتھی نے ہمیں ایک جماعت کی کارگزاری بھیجی تھی، وہ ایتھوپیا کے کسی علاقے میں جماعت کو بھیج دیا گیا تھا. وہاں سے انہوں نے لکھا، بہت دردناک کہانی ہے، انہوں نے لکھا کہ پانی کی قلت کا یہ عالم ہے کہ مالدار لوگ پانی افطار کے طور پر روزے داروں کو دیتے ہیں، اور باٹل میں نہیں دیتے، یہ گلاس میں نہیں، ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، ہاتھ میں ڈالتے ہیں افطار. روزے دار ہاتھ ایسا پکڑ لیتا ہے تو مالدار آدمی ہاتھ میں پانی ڈال دیتا ہے، بس وہ پی لینا ہوتا ہے. اتنی قلت ہے پانی کی کہ غریب آدمی کی خرید سے بھی باہر ہے، اور پانی کی اتنی قلت ہے کہ لایا نہیں جا سکتا. تو مالدار لوگ سخاوت کرتے ہیں تو افطار کراتے ہیں، افطار کرانے میں وہ جو ہے نا پانی دیتے ہیں روزے داروں کو، اور پانی ہاتھ میں دیتے ہیں، گلاس میں نہیں دیتے. اتنا نہیں ہوتا کہ گلاس بھر بھر کے دیا جائے، بس ایک ایک چلو دے دیتے ہیں. جماعت نے جو وقت گزارا ہوگا تو بتائیے کیا قربانی اس کی وقت بچاری. پانی یہ غم خاری کا مہینہ ہے، پیاسوں پر کیا گزر رہی ہوگی. 15-15 میل پانی ہے دور، 15 माइल पैदल जाना, 15 माइल पैदल आना, तो एक घड़ा पानी आपको मिलेगा। अच्छा, मैं समझ रहा था कि एथोपिया वगैरह में है शायद, नहीं इंडिया में, राजस्थान में है। राजस्थान में पानी की इतनी किल्लत है कि 15-15 किलोमीटर पर पानी है जहां लोग रहते हैं वहां से। और औरतें, जो औरतों की कमाई का जरिया पानी है, दो दो तीन तीन घड़े सर पे लाती हैं, एक घड़ा बेच लेती हैं, दो घड़े घर के लिए, या एक घड़ा बेच लिया, एक घड़ा घर के लिए, वो उसी पे गुजर है। दूसरे अखराजात जो है ना, उसी पानी के खर्चे पे आ रहे हैं। ये गमखारी का महीना है, दुखों पर क्या गुजर रही होगी, सदमे वालों पर क्या गुजर रही होगी, जख्मियों पर क्या गुजर रही होगी, यतीमों पर क्या गुजर रही होगी, न खाने की न पीने की। जितनी गमखारी आदमी के अंदर आएगी, उतना ज्यादा गमखारी वो करेगा। और ये महीना गमखारी का है कि गम खाओ भी और गम फील करो भी, तकलीफ वालों की तकलीफ को समझो भी, खुद तकलीफ को भी सबर करो। इसीलिए जब आदमी काम रोजे की हालत में काम करेगा तो उसको तो तकलीफ होगी। अब लोग बोलेंगे कि तकलीफ हो रही है इसलिए रोजा नहीं रखते। भाई तकलीफ को तो इसलिए गुजारा जा रहा है इससे कि सबर वाली सिफत डेवलप हो, सबर पैदा हो। ये सबर ईमान की सिफत है, ईमान अपनी सिफतों के साथ है, ये सिफत पैदा होगी, ईमान कामिल होगा। और ये बोलने से सुनने से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है ये। शुक्र और सबर ये बोलने सुनने से ताल्लुक रखने वाली चीज नहीं होती, ये गुजरने से ताल्लुक रखने वाली चीज है, अमली चीज है ये। और ईमान की तमाम सिफात अमली हैं, प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि महल ईमान वो दिल है। तो जो ईमान की सिफात होंगी उनका महल भी दिल है। तो वह शहरु सबर, व सब्र सवाबुल जन्ना, सबर का बदला जन्नत है। वह शहरुल मुवासात, ये गमखारी का महीना है जो आ रहा है, इसमें गम खाओ गरीबों पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, जान पहचान वालों पर, सुलूक करो उनके साथ, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों का पता उठा के उनकी हालतों को दरियाफ्त करके उन तक पहुंचाना, उनके साथ सुलूक करना। हम यहां पर हैं, हम डॉलर कमा रहे हैं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों पर ऐसे ही गुजर रहा हो। लोग कितनी तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनके कर्ज, बीमार हो गए तो इलाज को पैसे नहीं है, उन पर कर्जा सवार हो गया, कर्जा नहीं अदा कर पा रहे हैं, उनके घरों में गर्मी का यह आलम है कि जैसा लगता है कि सूरज हमारे छत पे ही शायद आ चुका है, पसीने में शराबूर, अर्जना वाला पानी की कमी हो जा रही जिस्म के अंदर, उनको फैन ही लगा दो, उनको कूलर ही दिला दो, किसी को फ्रिज ही दिला दो, किसी का कर्जा अदा करवा दो, किसी बीमार के पैसे दे दो, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, उसके बच्चों के लिए पैसों का इंतजाम कर दो, चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो। दुनियावी तालीम में लोगों को पैसे देना यह भी बहुत सवाब का काम है, फीस अदा करवा देना, वो तालीम हो जाए इसकी ताकि फिर रोजगार मिल जाएगा, उसके मौके इसको मिल जाएंगे। और रिश्तेदारों को, अगर आदमी को तफक्कुद ना हो, रिश्तेदारों का अंदाजा नहीं कर सकता कौन किस हालत में। तफक्कुद का मतलब होता है कि फहरिस्त होना पूरी और फिर उसके बाद में जायजा लेना उसका, यही पता नहीं है कि कौन नसबी है, कौन सहरी है, कौन अम्मा की लाइन से, कौन बाबा की लाइन से, कौन ससुराल की लाइन से। सहरी कहते हैं ससुराल के लाइन के रिश्तेदारों को, और नसबी कहते हैं खून की लाइन के रिश्तेदारों को। उनकी फहरिस्त ही नहीं है, बच्चे हो, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चियां हो गए, बच्चियों के बच्चे हो गए, वो उधर एक शाख निकल गई, उधर एक ब्रांच निकल गई, उधर एक ब्रांच निकल गई, फैल गया खानदान। अब उनको कोई पता नहीं है वो किस हालत में, हमको क्या पता। तो सिला रहमी कहां पाई जा रही है, सिला रहमी की बुनियाद क्या, देर हो जा रही क्या? अच्छा, फोन आ गया था, मैं इनसे पूछ रहा हूं, फोन आ गया था। तो सिला रहमी की जो बुनियाद है वो रिश्तेदारों के जानने पर है। और छोटी सी चीजों में बाद मरतबा देखा गया है कि सिर्फ न जानने की वजह से, हमारे मस्जिद आलमगिरी में इमामत जिस वक्त करता था तो हमारी मस्जिद में मुअज्जिन साहब के साथ एक साहब रहते थे। बहुत कसमोपुरसी के आलम में, कपड़े नहीं, खाना नहीं, मस्जिद में खाना मिल गया तो खा लिया, कपड़े इधर से फट गए उधर से फट गए, जिसको कपड़े हाथ से सी लिया, किसी को सी सके किसी को नहीं सी सके। मैंने कहा उनसे, यार कि न तो तुम कमाते हो, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी कोई नहीं है। कहने के मेरे रिश्तेदारों में, फिर उन्होंने एक साहब का नाम लिया हैदराबाद, मुझे नाम याद है मगर मैं नाम लेना नहीं चाहता, कई होटल हैं उनके पास और कई बिल्डिंग है उनके पास, बड़ा कारोबार उनका, यानी वो ऐसे दसियों नहीं बीसियों को आराम से बिठा के पाल सकते हैं। और सगे भाई हैं, हकीकी भाई है, میں نے کہا تم دور کے رشتے دار نہیں بھائی، میرا سگا بھائی ہے وہ. میں نے کہا پروردگار، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا؟ بہت سخت پکڑ ہوگی اس چیز کی، بہت سخت پکڑ. تو اپنے بھائیوں کی خبر لو، اپنے بہنوں کی خبر لو، بھائیوں کی اولاد کی، بہنوں کی اولاد کی، خالہ کی، خالہ کے رشتہ داروں سے، پھوپھو ہے پھوپھو کے رشتہ داروں سے، چچا ہے چچا کے رشتہ داروں سے، ماموں ہے ماموں کے رشتہ داروں سے. یہ تو غمخاری کا مہینہ ہے، سلوک کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ بہت پیسے جمع ہوں گے تو میں دوں گا تو میرا نام ہوں گا. یار تیرا نام اپنی جگہ پر ہے، اس کا کام چلنے دے پہلے. اور تھوڑے تھوڑے سے ہمیں پیسے کام چل جاتا ہے. ہمارے پاس $100 تو ارے $100 ہی تو ہے نا، لیکن آپ پاکستان لے کے چلے جاؤ، 10,000 انڈیا چلے جاؤ، 6,000 6,500 6,500 کس کو کہتے ہیں؟ ہم غلط پارک کر کے دے دیتے ہیں، اسپیڈنگ کر کے دے دیتے ہیں. متلی تو ہم کو بھی ہوتی ہو سوات، لیکن غم اس کا نہیں ہوتا کہ اگر یہی 150 میں بچا لیتا اور پھر ان کو میں بھیج دیتا، امت مسلمہ میں سے کسی کا بھلا ہو جاتا، میرے رشتے داروں میں سے کسی کا بھلا ہو جاتا. زکات کے پیسوں میں سے ان کو بھیجنا، اور زکات کے علاوہ کے پیسوں میں سے بھیجنا، اور انتظام کرنا، اور پوچھنا، خیر خبر لینا. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو گڑ نہ کھلاؤ تو گڑ کی سی بات تو کر دو، یعنی میٹھی بات کرنا بھی، پوچھ لینا بھی کسی سے. کسی بیمار کے پاس آپ جا کے کچھ بھی نہ لے جائیں، لیکن آپ گئے اور پوچھا، آپ نے یاد رہتا اس کو کہ میں بیمار ہوا تھا، یہ پوچھنے آیا تھا. اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیمار ہوا تھا، یہ آدمی نہیں گیا. بھائی نہیں گیا تو اس نے کیا، تیرا تو کچھ نہیں کیا نا. لیکن زندگی بھر کتنے تبلیغ والے کٹ جاتے ہیں اس سے کہ ہم بیمار ہوئے تو ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. بھائی تو پوچھنے کے لیے تبلیغ میں لگا تھا کیا؟ مگر ہے آدمی کی طبیعت ہے، پکڑ لیتا ہے بات کو. وہ ہمارے مدرسے والے کبھی چندے کو جاتے کہ ہم بیمار ہوتے تو تم ایسے کوئی پوچھنے کو نہیں آیا، آپ چندے کو آگے. ارے یار تو جب تو چندے کے لیے بیمار ہوتا ہے کہ بھائی جب تو بیمار ہو تو تجھے پوچھا جائے. یہ غمخاری کا مہینہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، شہر المواسات ہے، غمخاری کا مہینہ ہے. غم کھاؤ، پوری امت مسلمہ کا غم، امت کا غم ہونا اور امت کی فکر ہونا یہ فرائض اسلام میں سے ہے. من لم یہتم بامور المؤمنین فلیس منا، جس کو مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہ ہو، دلچسپی نہ ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور فرما رہے آج امت مسلمہ ایک دوسرے کے غم میں نہیں ہے شریک، اس وجہ سے جو ہے نا سب کے ساتھ جیسا کچھ ہو رہا پتہ ہی ہے آپ کو. تین گائے تھی، ایک شیر تھا. شیر نے تینوں گائے سینگ کھڑی کر کے کھڑی ہو گئے سامنے، آئے گا تو بھونک دیں گے، ایک پہ حملہ کرے گا تو دوسری بھونک دیں گے. وہ بازو ہو گیا، کہنے کہ میں ان کو نہیں مار سکتا بھی. ایک گائے کے پاس گیا، کہنے کہ میں تجھے نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، تو فکر مت کر. تو وہ گھاس کھانے میں لگ گئی. دوسرے سے کہا میں تجھے نہیں کھا رہا ہوں، تو فکر مت کر. وہ گھاس کھانے میں لگ گئی. تیسرے پہ اس نے حملہ کر لیا، وہ کھا گیا. دوسرے دن پھر پہنچ گیا، اس کے بعد اس کو ایک سے کہا کہ نہیں میں تیری طرف نہیں آیا، تو بے فکر ہو، تو کھاتے رہو گھاس. وہ گھاس کھاتے رہو. اور ایک پہ اس نے حملہ کر لیا. آج ہر مسلمان یہ ہے کہ نہیں میں مزے میں ہوں، نہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور سب کے ساتھ ہوگا، پھر نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ ہوگا. دنیا کا کہیں کا مسلمان یہ سمجھے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے اس کی. آج نہیں کل باری آئے گی، کل نہیں پرسوں باری آئے گی، پرسوں نہیں ترسوں باری آئے گی، کب تک چھوٹو گی؟ امت مسلمہ کی حفاظت کا راز اس کی غمخواری میں ہے، اس کو دوسرے کی فکر کتنی ہے. یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے. وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایمان والے کا رزق بڑھایا جاتا ہے. روزہ وہ رکھے جس کو کھانے کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. روزہ وہ رکھتا ہے جو زیادہ کھاتا ہے. روزہ وہ رکھتا ہے جس کو نئی نئی نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں. روزہ وہ رکھتا ہے کہ جس کی آخرت میں بھی نعمتیں بڑھا دی جائیں گی. تو روزہ رکھنے والا تو لکی ہے. کس میں؟ رزق کے معاملے میں. اس کی روزی بڑھے گی. خود رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے. رمضان میں اپنی روزی کو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ مت کھاؤ، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خوب مت کھاؤ. انہوں نے تربیت کے واسطے ٹائم ایسا بنا دیا ہے کہ آپ کھاؤ یا مت کھاؤ، مجاہدہ ہی ہے. کتنا بھی کھاؤ، کتنا کھائے گا ایک آدمی افطار میں سحری میں، پھر بھوک لگ جائے گی چار گھنٹے کے بعد. چار گھنٹے میں ہضم رابرے جو ہے چوتھے گھنٹے میں ہوتا ہے، یونانی طب یونانی کی اصطلاح میں آخری ہضم جو ہے وہ چار گھنٹے میں ہو جاتا ہے. آپ کتنا بھی کھا لو، سحری میں کتنا بھی کھا لو، افطار میں کتنا بھی کھا لو، تو ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ مجاہدہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. رزق جو ہے نا وہ کم نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ کھا لو. یہی وجہ ہے کہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ رمضان میں ہمیں خود اپنے گھر میں بھی زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے اور دوسروں کا اہتمام بھی ہمیں مل جاتا ہے، مسجد میں بھی جمع ہو جاتا ہے، بہت روزی جمع ہو جاتی ہے، کھانے کو خوب ملتا ہے. یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یار اس میں ایک بڑی بشارت ہے، اور بشارت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو رمضان میں کھانے کو خوب ملتا ہے، دہی بڑے بھی ہیں، پکوڑے بھی ہیں، وہ کھجور بھی ہیں، وہ شربتیں بھی ہیں، وہ فروٹ بھی ہیں، وہ کھانے بھی انواع اقسام کے ہیں، اپنے کھانے ہیں، دوستوں کے دعوتوں کے کھانے جو بھی ہیں، تو ہمیں ایمان والے کا رزق بڑھایا جاتا ہے، ہمارا رزق بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتنے ہی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہمارا ایمان معتبر ہے، ہم ایمان والے ہیں، کنسیڈر کیا جا رہا ہے، قبول کیا جا رہا ہے اس کو، ابھی تو ہماری روزی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو باوجود اس کے کہ ہمارا ایمان کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، حساب لیا جائے، تو بڑی مشکل میں پڑ جائے، لیکن یہ حدیث شریف کا جملہ بتا رہا ہے کہ نہیں، چلو یہ ایمان بھی ایمان ہے، نقصان کے ساتھ ہے، کمی کے ساتھ ہے، گناہوں کے ساتھ ہے، کمزوری کے ساتھ ہے، لیکن ہے ایمان. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، بہت لمبی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، سے بہت سے مضامین ہیں اس میں، یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ مبارک مہینے کی پوری قدر کرنے والے ہم ہو جائیں، اور اس میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنا ہے. یہ مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اصل اس کو قرآن پاک سے بہت مناسبت ہے. جتنے زیادہ آدمی تلاوت کرے اتنا کم ہے، یا سنتا رہے آدمی یا پڑھتا رہے آدمی. آج کل جو ہے نا فونوں پر اس پر اس پر آ گیا قرآن پاک، علماء اس کو زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن ناجائز نہیں بولتے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑھا جا رہا ہے تو سنتے رہو، اور جب موقع ہو پڑھتے رہو، تھوڑا پڑھا جا رہا تھوڑا پڑھو، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھو، گیپ دے کے پڑھتے جاؤ، تھوڑا ظہر میں پڑھ لیا، تھوڑا اثر میں پڑھ لیا، مغرب میں پڑھ لیا، عشاء میں پڑھ لیا، سحری میں پڑھ لیا، اتنا قرآن پاک سن لیا جائے اور پڑھ لیا جائے، یہ سعادت کی بات ہے، اس کو قرآن پاک سے بہت زیادہ مناسبت ہے. اور ویسے بھی پھر ذکر ہے، استغفار ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار، یہ خاص رمضان کی تسبیح ہے، یہ کہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اور جنت مانگنا، اور جہنم سے پناہ مانگنا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار، چلتے پھرتے جو ہے نا زبان پر یہ جملہ جاری رہے. تو تلاوت کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اور صدقات و خیرات کے اعتبار سے، عام طور پر لوگوں کی عادت ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی، زکوٰۃ اگر نکالنی ہے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا، تھوڑی زکوٰۃ ہے تو بھی دے دینا ہے، بہت زیادہ زکوٰۃ ہے تو بھی دینا ہے، سو، دو سو، چار سو، ہزار، پندرہ سو جب زکوٰۃ ہوتی ہے نا تو دینا آسان ہوتا ہے. جب کسی کے پاس ملین جمع ہو گئے، دو ملین جمع ہو گئے، تین ملین جمع ہو گئے، اسی کو پتا ہے، پھر اس میں سے نکالو بولو. کسی کے پاس چالیس لاکھ ہو گئے ڈالر، تو ایک لاکھ ڈالر زکوٰۃ ہو جاتی ہے اس کی سیدھا سیدھا. چار ملین کسی کے پاس ہو گئے تو ایک لاکھ ڈالر میں زکوٰۃ ہے. اب ایک لاکھ ڈالر کی زکوٰۃ دینا کتنی متلی ہوتی ہے آدمی کو، آسان نہیں ہوتا. حضرت عمران خان صاحب بھوپالی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ایمان پیسوں کے حساب سے ہے، کوئی ہم سے ہمارا ایمان خریدنا چاہے دس بیس ہزار میں تو ہم بولے نہیں، میں ایمان والا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا. دس بیس لاکھ کی بات آ گئی تو بھی انہیں بولا نہیں 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 نہیں، دس لاکھ بیس لاکھ کیا ہے، میں نہیں خریدتا. لیکن اس کے سامنے دس بیس کروڑ کا جھیلر کارڈ ڈال دو، وہ تجھے بیس کروڑ مل جائیں گے، تو اسے جو چاہے کروا لو، چاہے کسی مسلمان کو مروا دو، اور چاہے اپنی نماز چھڑوا دو، چاہے اپنے روزے چھڑوا دو، چاہے اپنا کام چھوڑو، کچھ بھی کروا لو، بکاؤ مال ہے، اس زمانے کا مسلمان بکاؤ مال ہے. بس یہی ہے کہ قیمت لگانے کا مسئلہ ہے کہ اس کی قیمت کیا لگے گی. اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ علماء ربانی جو تھے، ہفت تقلیم کی بادشاہت پر ان کو نہیں خریدا جا سکتا، وہ خریدے ہی نہیں جاتے تھے، وہ خریدے جانے والا میٹیریل ہی نہیں تھا. اور اصل ایمان کا کمال وہی ہوتا ہے، کامل ایمان وہ ہے کہ جس کو نہ خریدا جا سکے نہ بھیجا جا سکے. ملکوں کے ملک بک رہے ہیں، علاقوں کے علاقے بک رہے ہیں، مسلمانوں کی بڑی سے بڑی تعداد بک رہی ہے، اللہ پاک ہی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس مبارک مہینے کی پوری قدر ہو جائے اور اس میں کھانے میں افطار میں اور سحری میں سب میں پوری پوری احتیاط ہو جائے اور پھر اوقات کی پوری حفاظت کے ساتھ ساتھ نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنا، روزہ اپنا وقت پر ادا کرنا، سحری اپنے وقت پر کرنا، اوقات کی پوری رعایت کرنا، اس میں پورا لحاظ ہونا، نمازوں کے اوقات میں بھی پوری رعایت ہونا اور رمضان شروع کرنے اور ختم کرنے میں بھی پوری رعایت ہونا، جب علماء کرام آپ کو بتا دیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنے. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پوری قدر کرنے والا بنا دے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے، دانستہ و نادانستہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مال اور جان کی لین کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آنے والے مہینے کو ہمارے لیے پورا، اے اللہ ہماری زندگیوں میں وفا، ہماری زندگیوں کو وہاں تک پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دیجئے اور ایسے بہت سے مہینے نصیب فرمائیے. اے اللہ اور ان کی پوری قدر کرنے والا بنائیے. اے اللہ صحیح قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، حوصلہ نصیب فرمائیے. اے مولا کریم جو صفات اس سے پیدا ہونے مقصود ہیں، مطلوب ہیں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے اور اس میں قبولیت ڈال دیجئے، آپ اس سے راضی ہو جائیے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا، یسر کا، سہولت کا، آسانی کا معاملہ فرمائیے، حلال روزی نصیب فرمائیے. اے اللہ رمضان کے روزے آسان فرما دیجئے. اے اللہ گرما کے زمانے کے لمبے یہ روزے بہت سے ساتھیوں کے لیے، ہم سب کے لیے بڑے ثقیل ہو جاتے ہیں، پروردگار اپنے کرم سے اس میں عافیت اور آسانی پیدا فرما دیجئے. تراویح بھی آسان فرما دیجئے، قرآن پاک کا سننا سنانا پڑھنا بھی آسان فرما دیجئے، ذکر کرنا بھی آسان فرما دیجئے. اللہ صدقہ خیرات میں حصہ لینے والا بھی بنا دیجئے. اے مولا کریم دنیا اور آخرت کی خیر و سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیے اور ہر قسم کے شرور سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین والحمد للہ.